الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسبعات عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال جاءت فارة فأخذت تجر الفتيلة فذابت الجارية تزجرها فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعيها فجاءت بها فألقتها على الخمرة التي كان قائدا عليها فترك منها مثل موزع درهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی کو اپنے منہ میں لے کر کھینچنا شروع کیا. اس زمانے کے اندر چراغ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوتے تھے، تیل اور اس کے اندر بتی ڈیویٹ جس کو کہتے ہوتی تھی، تو چوہے نے آ کر اس کی وہ بتی اپنے منہ میں لے کر اس نے باہر کھینچنا شروع کیا، تو لونڈی نے باندی نے اس کو روکنا چاہا. باندی اٹھی کہ اس کو اس سے باز رکھے، وہ کھینچ نہ لے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا چھوڑ دو، اس کو کیا کرتا ہے دیکھو. فجاد بہا، چنانچہ وہ اس بتی کو اپنے منہ میں لے کر کھینچ کر لے آیا. فالقتھا علی الخمرۃ التی کان قائدا علیہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، وہ جلتی ہوئی چراغ کی بتی اس پر لا کر اس نے ڈال دی. فترق منہا مثل موزع درہم، چنانچہ ایک سکہ روپیے کے گولائی کے برابر حصہ اس چٹائے کا اس چراغ کی اس جلتی ہوئی بتی کی وجہ سے جل گیا. تو یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نمتم فاطفئوا سرجکم، جب تم سو جاؤ تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کھلا نہ چھوڑ دو. کیوں؟ فإن الشیطان یدل مثل ہادی علی مثل ہادی، اس لیے کہ شیطان اس جیسے کو یعنی چوہے کو اس جیسی حرکت کرنے پر آمادہ کرتا ہے. فتح رقم، اور وہ پھر تم کو جلا دے گا، آگ لگا دے گا. گویا ایک عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دکھلا کر یہ ہدایت دی امت کو کہ بھائی سوتے وقت ایسی تمام چیزیں جس سے غفلت کرنے کی صورت میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس سے حفاظت کا سامان کر لینا چاہیے. جیسے آج کل گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں تو ان کو اس انداز سے لاک کر دیا جائے کہ وہ لیک ہو کر کے اس کی وجہ سے آگ لگنے کی نوبت نہ آئے. اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر عن یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن ابی نعم عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا فارة قد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت فلعنها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قتلها للمهر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے رات کے اندر, تو آپ نے دیکھا کہ ایک چوہے نے چراغ کی جو بتی تھی اس کو لیا, پکڑا اور اس کو لے کر چھت کی طرف چڑھنے لگا تاکہ گھر میں آگ لگا دے. تو یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی, یعنی اس کے لیے لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے اور اس کو قتل کرنا محرم کے لیے بھی جائز قرار دیا. ویسے کوئی آدمی جب حالت احرام میں ہو تو حالت احرام میں شکار مارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, البتہ کچھ جانور ایسے جو موذی ہیں ان کو مستثنا کیا گیا ہے. یا محرم حالت احرام میں بھی اگر ان کو مارے گا تو مارنے کی اجازت ہے, اور ان کو مارنے کی وجہ سے محرم کے اوپر کوئی سزا جزا واجب نہیں ہوگی, تو چوہے کو بھی اسی میں شمار کیا گیا ہے, گویا یہ مضر نقصان پہنچانے والا ہے. بہرحال یہاں تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دیا جائے. البتہ ہمارے زمانے کی بجلی کی جو بتیاں ہیں ان میں اگر یہ اندیشہ نہ ہو اس طرح غفلت کی صورت میں اس سے کچھ نقصان اور ضرر پہنچنے کا تو اس کو کھلا چھوڑ دینے کی اجازت ہوگی. مدار جو ہے حکم کا اسی کے اوپر ہے, اس میں بھی کوئی ایسی صورت ہوتی ہے ضرر کی تو اس سے بچنا چاہیے. باب لا تترک النار فی البیت حین ینامون, سوتے وقت گھر کے اندر آگ سلگتی ہوئی نہ چھوڑ دی جائے. پہلے زمانے میں چولہے لکڑی کے جو ہے جلائے جاتے تھے, تو کوئلہ لکڑی وغیرہ, تو اب کام ہو گیا لیکن لکڑی یا کوئلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اندر آگ لگی ہوئی ہے, ابھی جل رہی ہے. آگ جلی ہوئی ہو ایسی حالت میں گھر والے چولہے کو جلتا ہوا چھوڑ کر کے سو نہ جائیں, وہاں پر بھی وہی نقصان کا اندیشہ ہے اس سے بچانے کے لیے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری عن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم سونے لگو تو سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو. یعنی چولہے کے وہ تو اپنی جگہ پر جل رہی ہے لیکن بہرحال اپنی جگہ پر جلنے کے باوجود اندیشہ رہتا ہے کہ معاملہ اس سے آگے بڑھے اور نقصان پہنچے. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سعید ابن ابی ایوب قال حدثنی یزید ابن عبداللہ ابن الہادی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النار عدو فاحذروها فکان ابن عمر یطبع نیران اہلہ ویطفئها قبل ان یبیت. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آگ یہ دشمن ہے, اس سے بچو, یعنی یہ تمہارا دشمن ہے, نقصان جیسے دشمن جیسے نقصان پہنچاتا ہے ایسے یہ بھی نقصان پہنچاتی ہے. ویسے اس وہ اگر ہمارے قابو میں ہو تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن جب وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کا نقصان اور ضرر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سونے سے پہلے اس کو بجھانے کا اہتمام کیا جائے. چنانچہ راوی نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے, وہ حضرت ابن عمر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی آگ کو بجھا دیا کرتے, یتبو اس کا خاص اہتمام کرتے تھے اور سونے سے پہلے اس کو بجھا دیتے تھے تاکہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. حج میں جانا ہو وہاں وہ آگ سے حفاظت کے لیے مختلف جو ہے ایسے جملے تنبیہ کے ہیں, النار وعدو لا یرحم, آگ جو ہے وہ ایک ایسا دشمن ہے جو رحم کھاتا نہیں, بے رحم دشمن ہے. حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا نافع ابن یزید قال حدثني ابن الهاد قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركوا النار في بيوتكم فإنها عدو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو, اس لیے کہ وہ دشمن ہے, اس سے نقصان پہنچے. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامة عن برید بن عبداللہ یا نبی بردتا عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال احترق بالمدینة بیت علی اہلہ من اللیل فحدث بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ھذی النار عدو لکم فَإِذَا نِمْتُمْ فَاتْفِئُوهَا عَنْكُمْ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ کے اس مکان کے اندر آگ لگی اور اس نے گھر والوں کو جلا دیا, نقصان پہنچایا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ تمہارا دشمن ہے, اس لیے جب تم سو جاؤ تو اس کو بجھا دیا کرو. باب التیمم بالمطر, بارش کے ذریعے سے گویا نیک فالی لینا, یعنی اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنا, بارش کے پانی کو اپنے جسم پر لے کر جو ہے نیک فالی. حدثنا بشر بن الحکم قال حدثنا محمد بن ربیعہ عن صاحب ابن عمر عن ابن ابی ملائکہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہ قال کان اذا مطرت السماء یقول یا جاریت اخرجی سرجی اخرجی ثیابی ویقول ونزلنا من السماء ماء مبارک. حضرت عبداللہ ابن ابی ملائکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں جب بارش ہوتی تھی تو اپنی باندی کو کہا کرتے تھے میرا زین جو ہے گھوڑے پر رکھنے کا وہ میرے کپڑے نکالو باہر, یعنی بارش کے پانی کو اس پر گرنے دو, اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے ونزلنا من السماء ماء مبارکا, ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. تو گویا آسمان سے جو تازہ پانی آتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے, تو اس کی برکت حاصل کرنے کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اہتمام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بارش ہوتی تھی تو اپنی پشت مبارک کو کھول دیا کرتے تھے, فرماتے تھے حدیث و حدین بے ربی, کہ میرے پروردگار کے پاس سے نیا آیا ہوا, تازہ تازہ آیا ہوا ہے, گویا وہاں سے آیا ہوا ہے. یہ گویا قرآن میں جب اس کو مائے مبارک کہا گیا تو اس کی برکت حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. باب و تعلیق صوت فی البیت، گھر کے اندر کوڑا لٹکانا، کوڑے کو گھر میں لٹکانا، اس کی وجہ اندر آ رہی ہے. حدثنا اسحاق بن ابی اسرائیل قال حدثنا النضر بن علقمہ طاب المغیرۃ عن داود بن علی نبیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتعلیق الصوت فی البیت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر میں کوڑا لٹکانے کا حکم دیا، اور مصنف کی روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایسی جگہ پر کوڑا لٹکائے رکھو کہ گھر والے دیکھیں تاکہ وہ ڈریں اور ان کو ادب آوے، یعنی گویا وہ ادب سیکھنے کے لیے آمادہ ہوں. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ تربیت کا جو زمانہ ہوتا ہے بچپن کا، گھر والوں کا، وہ غفلت کا ہوتا ہے، تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے تھوڑا بہت سہم ان کی طبیعتوں کے اوپر ہونا چاہیے. جب تک کہ وہ نہیں ہوگا وہاں تک وہ کوئی ادب قبول نہیں کریں گے. ابھی پرسوں ترسوں وہاں برطانیہ کے اندر تھے تو وہاں ایک جگہ پر کچھ علماء نے بتایا کہ اس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں وہاں کے ممبران، بعض ممبروں کی طرف سے یہ بات، یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ حکومت کی طرف سے ماں باپ کو اولاد کو مارنے سے روک دیا گیا، اس کی وجہ سے ہماری نئی نسل کے اخلاق خراب ہو گئے ہیں، ضرورت ہے کہ کچھ مارنے کی اجازت دی جائے. یہ وہاں اس وقت یہ مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. تو میں نے وہ سنانے والے مولوی صاحب مولویوں سے کہا، میں نے کہا آپ لوگ تو خوش ہو گئے ہوں گے. اچھا، باب و غلقی باب باللہ، رات کو دروازہ بند کرنا. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابن اجلان قال حدثنا القعقاع بن حکیم عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والسمر بعد ہدوء اللیل فإن احدکم لا یدری ما یبث اللہ من خلقہ غلقوا الابواب واوقوا السقاء واکفوا الاناء واطفئوا المصابیح. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے پرسکون ہونے کے بعد، یعنی رات جب اچھی طرح جم جاوے، اس کے بعد جو ہے بات چیت نہ کرو، بات چیت سے بچو. ایاکم و سمر، سمر کہتے ہیں کہ باتوں کے لیے مجلس جمانا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عربوں میں یہ راتوں کو، خاص کر کے چاندنی راتوں میں، رات کے وقت اس طرح بیٹھ کر کے مجلس بازی کا رواج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد ایسا کرنے سے منع کیا، بلکہ آدمی کو چاہیے سو جائے، جلدی اٹھے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے. بہرحال یہ سمر، البتہ کوئی ضرورت ہے دینی یا اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنا ہے تو اس کے لیے گنجائش دی گئی ہے، اجازت ہے. اور بعض روایتوں میں، بعض طرق میں ایاکم و سمر کے بجائے ایاکم و سیر بعد حدوء اللیل آیا ہے کہ رات کے جم جانے کے بعد جو ہے راستوں پر نہ چلو. فإن احدکم لا یدری ما یبث اللہ من خلقہ، اس لیے کہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کس کو زمین پر پھیلا دیتے ہیں. یعنی رات کے اندھیرے میں بعض موذی مخلوقات جیسے زہریلے جانور وغیرہ وہ بھی باہر نکل آتے ہیں، تو اس طرح رات کے جمنے کے بعد نکلو گے تو ممکن ہے اس کی طرف سے تم کو کوئی. دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے ساتھ کیسا شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. یہ حالانکہ یہ ہدایتیں جو ہیں ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، از قبیل ارشاد ہے، یعنی ایک اچھی بات کی حکومت اپنی امت کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے اپنی امت کے ساتھ ایسا ہے جیسے ایک باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نقصان پہنچانے والی ہو اس سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلق الابواب दरवाजों को बंद कर दो, बस यहाँ तो इसीलिए लाए हैं, दरवाजे रात को सोते वक्त तो खुले नहीं छोड़ने चाहिए। आप सो रहे हैं, पता नहीं कोई जानवर घुस जाएगा, कुत्ता घुस जाएगा या कोई और चोर घुस जाएगा और उसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, तो दरवाजे बंद किए जाएं। वह कुछ सिका और मशकीजों के ऊपर का मुंह जो है बंधन, वो बांध दिया जाए। मशकीजा जो चमड़े का होता है उसमें पानी वगैरह होता था, उसको भी खुला ना छोड़ दें, उसका ऊपर का ये बांधा जाए। वाक्सोलिना और बर्तन को जो है वो ऊंधा कर दो, यानी खाली बर्तन है या ये कि बर्तन अगर उसके अंदर कोई चीज भरी हुई है तो उसके ऊपर ढांप दो, दो में से पहले दोनों तरीके आए हैं। वाद फ्यूल मसाबी और चिराग को बुझा दो, मतलब ये है कि ये बर्तन जिसमें खाने पीने की चीजें रखी हुई है, गुदूद है या और कुछ, उसको खुला छोड़ देंगे, हो सकता है कि कोई जानवर आकर के उन्हें पड़े और उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़े, या जैसा कि रिवायतों में आता है साल में एक रात ऐसी होती है जिसमें बलाएं नाजिल होती है, तो अगर वो बर्तन खुला हुआ है तो उसका असर उसमें आ जाएगा और उसको इस्तेमाल करने के नतीजे में घर वाले जो हैं वो मसाइब का शिकार होते हैं। ऐसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायतों पर अमल न करने की वजह से भी बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। सुन्नत पर अमल के इरादे ही से ये सब करेंगे तो उसकी भी बहुत सारी बरकत हासिल होगी। दुल्हन को शादी के वक्त तैयार करने के लिए ब्यूटी पार्लर भेज सकते हैं और औरत वहां जाए तो अपना बदन, ब्यूटी पार्लर तो जाना नहीं चाहिए दुल्हन को, अगर कोई औरत वैसी है जो उसको जो है मुजयन करती है, लेकिन वो भी शरी हुदूद में रहकर। आजकल आम तौर पर ब्यूटी पार्लर पर जो कुछ ज़ेब व ज़ीनत की शक्लें इख्तियार की जाती हैं ज़्यादातर वो हैं जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी नहीं है। इस सिलसिले में मुस्तकिल किताबें आजकल छप गई हैं, उनका मुताला कर के भाई कौन कौन सी चीज़ की इजाज़त है, और वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए। वहाँ अजनबियों से वैसे भी बाद जगह पर तो मर्द होते हैं जो ये काम करते हैं, बाद जगह औरतें होती हैं, गैर मुस्लिम औरतें होती हैं, और गैर मुस्लिम औरतों से भी मुसलमान औरत को पर्दा करने का ऐसा ही हुक्म दिया गया है जैसा कि किसी मर्द से। मस्जिद में एयर कंडीशन लगाएं तो मस्जिद की आमदनी में से उसका लाइट बिल भर सकते हैं या नहीं? मस्जिद की जो आमदनी है वो जिस मतलब कोई मकान है, कोई ज़मीन है या कोई और जरिए आमदनी है जो उसके मालिक ने वक्फ किया था, तो वक्फ करने वाले ने जो है जिस मकसद के लिए वक्फ किया है उसमें अगर ये आता है तो उसको अंदर से दे सकते हैं, वरना तो नहीं। फिर जिस ज़माने में वक्फ किया, मसलन मस्जिद की रोशनी के लिए वक्फ किया था, अब उस ज़माने के अंदर जो एयर कंडीशन का रिवाज नहीं था तो उसकी आमदनी से उस बिल नहीं दिया जा सकता। उसकी आमदनी से लाइट बिल तो है लेकिन एयर कंडीशन का बिल उसमें से न दिया जाए। हाँ, आजकल जो चंदा किया जाए आजकल लोग देते हैं, उनको मालूम है कि इस बिल में ये चीज़ भी आती है और उसके बाद देने वाले देते हैं, तो मालूम होने के बाद ये उर्फ है, उसकी गुंजाइश है। दुकानों में से पुराना स्टॉक ख़त्म करने के लिए सेल के नाम से कीमत को दुगुना करके 50% डिस्काउंट दिया जाता है, क्या ये जायज़ है? धोखा नहीं है? अब वो तो आप जो कह रहे हैं कि कीमत को दुगना करके 50%, अब जाहिर है इसको तो कौन जायज कहेगा, ये धोखा ही है। धोखा किसी तरह भी हो शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती। वाकईतन अगर उसमें कुछ रियायत की जा रही है तब तो उसको लफ्ज़ सेल से ताबीर करना दुरुस्त है। सेल का मतलब ये होता है कि भाई कीमत में तख़फीफ की जा रही है। अब लफ्ज़ सेल इस्तेमाल किया जा रहा है और कीमत को जो है धोखा देकर जो है उतनी वसूल की जा रही है, तो ये धोखा ही है, फिर तो उसकी इजाज़त नहीं होगी। उल्टी पाक है नापाक तैनाती वजू टूटी, जैसे वो मुंह भर कर के हो तो उससे टूट जाता है और उससे फिर सूरत में वो नापाक, और उससे कम हो तो नहीं टूटता और जो कम है वो नापाक भी नहीं है। बिदअती के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है, खुसूसन जबकि दूसरी जगह जमात न मिले? देखो, पहले बिदअत के सिलसिले में एक बात याद रखो, बिदअतें दो तरह की हैं। ایک تو عمل کی بدعت، دوسری عقیدے کی بدعت. عمل کی بدعت کا مطلب ہے کہ عملی طور پر وہ عمل جیسے فاتحہ خانی کرتے ہیں یا زیارت، عرس وغیرہ، یا عملی بدعت ہوتی. اور ایک عقیدے کی بدعت، یعنی اس کا عقیدہ جو ہے اہل سنت سے ہٹ کر کے ہو. کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، حاضر ناظر کہتا ہے، تو یہ عقیدہ وہ ہے کہ جس سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. تو اگر عقیدے کی اس میں مبتلا ہے تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں پڑھنی چاہیے ایسے بدعتی کے پیچھے. اور اگر اس کا عقیدہ تو درست ہے، البتہ عملی بدعت کا شکار ہے، تو اس صورت میں اگر دوسرا ایسا امام جو اس عملی بدعت سے بھی پاک ہو مل جاتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھا جائے، نہیں تو مجبوراً اس کے پیچھے پڑھنے کی اجازت ہے. آج کل عام طور پر اہل بدعت جو ہوتے ہیں وہ عقیدے کی بدعت میں مبتلا ہیں. قرضہ حسنہ کی کیا حقیقت ہے؟ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ایسے قرضہ کو کہتے ہیں جس میں قرضہ دینے والا جس کو قرضہ دیا اسے مانگ نہیں سکتا، اگر وہ چاہے تو دے دے ورنہ نہ دے. کیا یہی قرضہ حسنہ؟ پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں، قرضہ بعض لوگ قرضہ دینے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اس قرضہ کو دے کر کے اس پر معاوضہ لیتے ہیں، یعنی جتنی رقم دی ہے اس سے زیادہ، وہی جو سود جس کو بولتے ہیں. ایک تو وہ قرضہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ قرض جس میں قرض دینے والا جس کو قرض دیا گیا ہے اس سے سود نہیں بلکہ جتنی رقم دی ہے اتنی رقم اس سے واپس لیتا ہے. تو جس میں سود نہ لیا جائے اس قرض کو جو ہے عام مسلم معاشرے کی اصطلاح میں قرض حسن کہا جاتا تھا. سمجھ آیا کہ نہیں؟ کہ بھائی یہ شریعت نے جس طرح کا قرض دینے کی ترغیب دی ہے کہ تمہارا کوئی بھائی تم سے قرض مانگے، جیسا کہ پڑوسی کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حق الجار ان مرض اتہو و ان مات شیاتہو و ان استقرض کا قرضتہو، کہ اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو. تو یہ جو شریعت نے جس طرح کا قرض دینے کی ترغیب دی ہے جس میں سود نہیں لیا جاتا اس قرض کو شریعت کی اصطلاح میں، پر کوئی قرآن و حدیث میں لفظ حسن اس کے ساتھ نہیں آیا، لیکن مسلم معاشرے میں اس کو لفظ حسن سے تعبیر کرتے ہیں قرض حسن. اور جس میں وہ سود لیا جاتا ہے وہ تو سود ہی ہوا. باقی یہ ہمارے زمانے میں جو ایک چل پڑی ہے اصطلاح قرض حسن کا، مطلب یہ ہے کہ وہ مانگنے کا ہی نہیں، قرض تو قرض کی تو مدت بھی نہیں. دیکھو اگر آپ کسی سے ادھار مال خریدیں، دکاندار سے آپ نے ادھار مال خریدا کہ بھائی میں یہ مال آپ سے ادھار خریدتا ہوں، چھ مہینے کے بعد اس کی قیمت ادا کروں گا، تو دکاندار چھ مہینے سے پہلے آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کرے تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں دوں گا، میں چھ مہینے کے بعد دوں گا، چھ مہینے ہی کے بعد اس کی ادائیگی آپ پر آئے گی، الا یہ کہ اس کی موت ہو جاوے تو اس کے مال میں سے ادا کریں گے. یہ تو اس کو دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین. اور ایک ہے نقد روپیہ، کوئی آپ کے پاس ضرورت کے لیے آیا کہ مجھے قرض دو، تو آپ نے اس کو 10,000 روپے دیے، اب وہ یوں کہہ کے گیا کہ میں 5 مہینے کے بعد دوں گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ قرض ہوا. لیکن یہ 5 مہینے کا جو آپ نے اس کو مہلت دی ہے آپ کے لیے، آپ کو چاہیے کہ اس کا لحاظ کرے، لیکن اگر آپ دوسرے دن بھی یوں کہیں میرے پیسے لاؤ تو اس کو دینے ضروری ہے، وہ روک نہیں سکتا. اس کو قرض، شریعت میں قرض کے لیے جو مدت ہوتی ہے نہیں، اس مدت کی دینے والے پر کوئی پابندی نہیں، وعدہ ہے پورا کرے اس کا لحاظ کرے، لیکن اگر وہ اس سے پہلے بھی مانگے تو سامنے والے کو دینا پڑے گا، پابند ہے وہ. جبکہ دین میں پابند ہے وہ، پابند ہے دینے والا پابند. فرق میرا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا قرض جو ہے بڑی اہم چیز ہے، شریعت نے اس کے لیے بڑی تاکید لگائی، قرض کی وجہ سے آدمی مرنے کے بعد جو ہے وہ جنت کے اندر جنتیوں کی روحوں کے ساتھ اس کی روح کو شامل کیا ہونے، شہید تک کی روح کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، بہت سخت وعیدیں آئی ہیں. اس لیے بہرحال یہ جو لوگ بولتے ہیں قرض حسن، ایسا کوئی قرض یا ایسی کوئی شکل قرآن یا حدیث میں آئی نہیں ہے. وہ تو قرض ہی جب دیا تو وہ تو دینا ہی ہے، یہ سمجھ کر کے کہ بھائی میں چاہوں تو دوں نہ دوں، جو نہیں، یہ صحیح نہیں، غلط طریقہ ہے. وہ ادا کرنا ضروری ہے، اگر خدا نہ خواستہ ادا کیے بغیر انتقال کیا کر گیا تو اس کے مال میں سے وصول کیا جائے گا، نہیں تو قیامت کے روز پھر وہ اس کا مؤاخذہ ہوگا. क्या मर्द के लिए खाला सास और फूफी सास और औरत के लिए मामू ससुरा और चचा ससुरा मुहर्रम कहलाएंगे? मर्द के लिए खाला सास और फूफी सास ये मुहर्रम नहीं है। बाज औरतें वो हैं, देखो मुहर्रम तो उस औरत को कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी उसके साथ निकाह करना जायज न हो। कोई ऐसी औरत कि पूरी जिंदगी में कभी उसके साथ निकाह दुरुस्त, माँ है, बहन है, भतीजी है, भांजी है, ये दादी है, नानी है, ये सब महरम कहलाती। और वो औरत जिसके साथ जिंदगी के किसी भी मरहले में दुरुस्त हो, चाहे किसी वक्ती तौर पर पाबंदी है, तो वो महरम नहीं है, वो गैर महरम है। जैसे दो बहन है, एक आदमी के निकाह में एक औरत है, उस के निकाह में होते हुए उसकी बहन के साथ वो निकाह कर सकता नहीं, इन दो औरतों को अपने निकाह में जमा नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस बहन को तलाक दे दे, इसकी इद्दत पूरी गुजर जाए, उसके बाद वो दूसरी बहन से निकाह करना चाहे तो कर सकता, तो गोया इसके होते हुए नहीं कर सकता, बाकी तलाक देने के बाद, इद्दत गुजरने के बाद कर सकता है। गोया किसी भी मरहले में उसके साथ निकाह करना क्या हुआ, तो वो जो दूसरी बहन है वो महरम नहीं कहलाएगी, बल्कि वो क्या कहलाएगी, ना महरम। यही हाल फूफी का, फूफी सास और खाला सास। आपकी बीवी की जो फूफी है, आपकी बीवी आपके निकाह में होते हुए उसकी फूफी के साथ आप निकाह कर सकते नहीं, दोनों को जमा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने उस बीवी को तलाक दे दी, इद्दत पूरी हो गई, उसके बाद उसकी फूफी से निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं। यार खाला बोया दोनों को जमा नहीं कर सकते, लेकिन तलाक के बाद, इद्दत के बाद किसी से, तो ये महरम नहीं कहलाएगी, बल्कि क्या कहलाएगी, ना महरम। तो गोया आप जब ना महरम हुई तो उसके लिए हज में नहीं जा सकते। आगे इसी तरीके से मामू ससुरा और चचा ससुरा। मामू ससुरा का मतलब ये है कि जो बीवी है औरत के शौहर का मामू, औरत के शौहर का मामू। इसी तरीके से औरत के शौहर का चचा, औरत के शौहर के बाप के साथ तो हमेशा के लिए उस औरत का निकाह क्या है, हराम। दादा के साथ हराम, परदादा के साथ, नाना के साथ हराम, लेकिन चचा और मामू के साथ, ये मर्द अगर इसको तलाक दे दे और इसकी इद्दत पूरी हो जाए तो उसका निकाह हो सकता है। ये महरम नहीं है बल्कि ना महरम है, दोनों, मामू ससुर भी और चचा ससुर भी। मच्छरों की कसरत की वजह से मजबूरन जो अगरबत्ती जलाए रखनी पड़ती है उसका क्या हुक्म? जला अगरबत्ती, उसके धुएं की वजह से मच्छर चले जाते हैं, उसकी गुंजाइश। बाकी वो जो बिजली का यह आता है बेट, क्योंकि उसमें वो जल जाते हैं, उसकी इजाजत नहीं। क्या गैस का सिलेंडर बेलक ब्लैक में रिश्वत देकर खरीद सकते हैं? वो आप ही लिख रहे हैं, रिश्वत देकर खरीद सकता हूँ। पहले इनसे कुरान पढ़वा लो, एक कुरान भी मुकम्मल कर रहे हैं, एक बच्चे का हिफ्ज का और एक निकाह भी है।